الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على فضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمني رشدي وعذني من شرور نفسي. اللهم علم الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة بقرة کے نو رکوع ابھی باقی ہیں اور یہ جو 32 رکوع جہاں سے ہمارا مطالعہ شروع ہوگا اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ میں جہاد و قتال کا ایک بہت اہم واقعہ ہے جس کا ذکر ہے اور یہ اصل میں تمہید ہے غزوہ بدر کی. مسلمانوں کو صحابہ کرام کو ذہن میں تیار کیا جا رہا ہے کہ اب اس قسم کے حالات جو ہیں وہ تمہارے ساتھ بھی پیش آئیں گے اس میں تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے. سابقہ امت کی تاریخ سے اس کی ایک مثال ہے کہ اس میں جو سچے اہل ایمان تھے جو اللہ اور اس کے رسول کے وفادار تھے ان کا انداز کیا تھا. تو یہ میرا ایک ان کے لیے تقلید کے لیے ایک راستہ ہے جو دکھا دیا گیا کہ یہ طرز عمل ہے جو تمہارا عمدہ ہونا چاہیے. اور میں عدم سوائی الدین خرج میں دیا رہی ہوں. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جو نکلے تھے اپنے گھروں سے وہ ادوف اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے حضر الموت موت کے خوف سے. فقال لهم الله موتوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مر جاؤ. ثم احیاهم اور پھر ان کو زندہ کیا. ان الله لذو فضل على الناس بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی فضل فرمانے والا ہے لوگوں پر. ولكن اکثر الناس لا يشكرون لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے. یہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں کون سا واقعہ ہے جو ان آیات میں آیا اس میں مفسرین کا اختلاف ہے. بہرحال ایک رائے جو زیادہ مناسب حال معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اصل میں ذکر وہی ہو رہا ہے کہ جب مصر سے وہ نکلے تھے تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تھے لیکن بزدلی اور خوف ان پر جاری تھا. پھر صحرائے سینا میں بھٹکتے پھرے پھر ایک موقع پر جب انہیں کہا گیا کہ جنگ کرو اللہ کی راہ میں انہوں نے انکار کیا تھا. اس کا ذکر آئے گا آگے سورہ اعراف میں. پھر اللہ تعالیٰ نے سزا دی انہیں کہ 40 سال تک بھٹکتے رہو اسی صحرا میں. یہ گویا ان کے لیے موت کے حکم میں تھا. پھر اللہ نے زندہ کیا اس صحرا میں جو نئی نسل پر قلب کا جوان ہوئی بڑھی ہے اس نے پھر بعد میں جہاد کیا اور قتال کیا. اس کے دل سے وہ خوف نکل چکا تھا اور نئی نسل جو ہے وہ صحرا میں اور صحرا کی کھلی فضاؤں میں جیسے اقبال نے کہا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندر صحرائی یا مرد کوہستانی. تو اس طریقے سے اس قوم میں اللہ تعالیٰ نے ایک نئی روح پھونکی اور پھر وہ فلسطین پر قابض ہوئے اور کافی طویل عرصے تک پھر ان کی حکومت وہاں پر رہی. وقاتلوا فی سبیل اللہ اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں. وعلموا ان اللہ سمیع علیم اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے جاننے والا. لندن نبی یقرض اللہ قرضا حسنا اور ہے وہ کہ جو قرض دے اللہ کو قرض حسن. یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ایک للکار ہے کہ اللہ کو قرض حسن دو یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے اللہ کے دین کے غلبہ و اقامت کے رستے میں اپنا مان لگاؤ تو اللہ اسے اپنے ذمے قرض سے تعمیر کروا رہا. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً کہ پھر اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا رہے گا اسے دگنا چوگنا کرتا رہے گا کئی گنا. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ اور اللہ تعالیٰ ہی کسی کو تندرستی جو ہے اس کے حال میں رکھتا ہے اور کسی کو لیے خوشحالی پیدا کرتا ہے. وہی تنگی کرتا ہے, وہی کھولتا ہے. وہ تم جاؤں اسی کی طرف تم سب لوٹا دیے جاؤ گے. الم تو بنی اسرائیل من بعد موسیٰ, کیا تم نے غور نہیں کیا بنی اسرائیل کے سرداروں کی ایک جماعت پر موسیٰ کے بعد؟ اب ان بعض موسیٰ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کافی عرصے کے بعد کا واقعہ, اور اس میں تورات سے بھی اس کی توثیق ہوتی ہے. جو آگے حالات واقعات ہیں اس سے ملتے جلتے حالات واقعات تورات سے بھی آئے ہیں. یہ تقریباً 300 برس کے بعد حضرت موسیٰ کی یہ ایک قصہ ہے, جو ایک واقعہ ہے. اور اس وقت سموعیل نبی جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا. بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہر دور میں ہر وقت کوئی نہ کوئی پیغمبر یا رسول موجود رہا, کوئی انقطاع نہیں تھا. تو یہ سموعیل نبی کے دور کا زمانہ ہے. اس وقت 300 سال میں پھر بنی اسرائیل کا حال خراب ہو چکا تھا. ان کے اندر اخلاقی اعتقادی پستی آئی, چنانچہ جو قریب کے جو فلسطین کے جو پرانے باشندے تھے انہوں نے پھر ان کے ساتھ جنگ کر کے انہیں نکال دیا ان کے گھروں سے, اور پھر بہت ہی ذلت کی زندگی وہ گزار رہے تھے. اس وقت انہیں خیال آیا کہ اب جنگ کرنی چاہیے. حضرت سموعیل کی قیادت میں پھر کچھ اصلاح کا کام شروع ہوا, پھر ایمان کی دعوت انہوں نے دی, پھر تقویٰ کی بات کی. تو پھر ان کے اندر احساس ہوا کہ اب ہمیں دشمن کے خلاف جہاد کرنا ہے. قال اس بار انہوں نے نبی اللہ, جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے سموعیل نبی سے, ابعث لنا ملکا, ہمارے لیے کوئی مقرر کر دو کوئی بادشاہ, نقاطی کی سبیل اللہ, اور ہم تاکہ جنگ کریں اللہ کی راہ میں, کوئی سپہ سالار ہو, کوئی ہمارا حاکم ہو, بادشاہ ہو. روایات میں آتا ہے کہ وہ سموعیل نبی اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے, اور قوم کے اندر بھی جو زوال تھا اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بادشاہ ہمیں ملنا چاہیے جیسے اور حکومتوں میں بادشاہ ہوتے ہیں. اور اگر آسائی تو ملک تھی جو آڈر وہ کتاب وغیرہ چھپا دی, وہ تو جانتے تھے اپنی قوم کو. انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تمہیں جنگ کا حکم ہو جائے, اگر تم پر قتال فرض کر دیا جائے, تو پھر تم قتال کرنے سے انکار کر دو, تم جنگ کے لیے تیار ہی نہ ہو. یہ نفس کتبہ کو پہچان لیجیے, اس سے پہلے بھی آیا ہے اس صورت میں کئی جگہ. یہ ہے کتاب کچھ لکھنا, فرضیت کے لیے یہ لفظ آتا ہے کہ جو چیز لکھ دی جائے ان پر لکھ دیا گیا, کسی بار قتال ان پر لکھ دیا گیا جنگ کرنا, کسی بار قتال, یہ لفظ وہی ہے کتاب لکھی ہوئی ہے. تو ہر آخر تم ان کسی بار قتال اللہ مقاتل اور اللہ مقاتل فی سبیل اللہ, کہنے لگے کہ آخر ہمیں کیا ہے کہ ہم جنگ نہ کریں اللہ کے راستے میں. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا, حالانکہ ہمیں نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے ہمیں دور کر دیا گیا, ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اب تو ہمیں قتال کرنا. پرندہ کسی کو آنا ہی ملک تھا, تو جب فرض کر دیا گیا ان پر قتال جنگ کرنا, تولو, تو سب نے روگردانی کی, یعنی اب اس اپنے عہد کو توڑ دیا, کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا. الا قلیل منہم, سوائے ان کی ایک قلیل تعداد کی. اللہ علیم بالظالمین, اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا, اور کہا ان سے ان کے نبی نے کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ کے طور پر. اب یہ طالوت جو ہے یہ کوئی نواب فیملی سے نہیں تھے کہ وہ سمجھتے کہ ایک بادشاہ جو ہے ہم پر مقرر ہوا. محنت کا شہرانے سے تھے, لیکن بہت بداوت لمبے چوڑے اللہ کے نیک بندے یم تھے. ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو طے کیا اور حضرت سموئی نے بتایا کہ یہ شخص ہے جسے تمہارا بادشاہ اللہ نے مقرر کیا. اب وہ بنی اسرائیل ذہنیت سامنے آئے گی آگے. اور وہ انا یقین رہ ملک آ رہی نا, کہنے لگے کہ کیسے اس کی بادشاہت ہم پر ہو سکتی ہے, کیسے ممکن ہے. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ, اور ہم زیادہ مستحق ہیں بادشاہت کے اس کے مقابلے میں, یعنی ہمارے درمیان ایسے لوگ ہیں بڑے صاحب حیثیت ہیں مالدار ہیں, یہ کون شخص ہے جس کو آپ نے بادشاہ بنا لیا؟ ولم یغنی عنہ من المال، اس کو تو مالی وسعت بھی نہیں دی گئی، مال کے اعتبار سے بھی تنگ دست ہے. قال ان اللہ قصاب علیکم، پیغمبر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے اوپر پسند کر لیا، چن لیا. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اس کو علم اور جسم دونوں میں کشادگی عطا فرمائی ہے. مال و دولت میں تو یہ کشادگی اس کے پاس نہیں ہے، لیکن علم کے اعتبار سے، عقلی صلاحیت کے اعتبار سے اور جسمانی قوت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کچھ عطا کیا. واللہ یوتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنی حکومت اختیار جس کو چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. وقال لهم نبيهم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان آیت ملکی، اس تابوت کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہے، ان یأتیکم التابوت، کہ آئے گا تمہارے پاس وہ صندوق، وہ تابوت، فیہ سکینت من ربکم، جس میں تمہارے لیے تسلی خاطر کا سامان ہے تمہارے رب کی جانب سے. یہ تابوت سکینہ جو ہے بنی اسرائیل کے لیے ایک مقدس صندوق تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے چلا رہا تھا، یعنی ان کے بعد سے، اور اس کے تبرکات تھے، تورات کے انواع جو ہے تفصیلیا اس کے اندر موجود تھی، اور ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ کا ابو آثار بھی جو ہے وہ بھی اس کے اندر موجود تھا. اور بنی اسرائیل جب بھی کسی سے مقابلہ ہوتا تھا دشمن سے، تو اس کو اپنے سامنے رکھتے تھے تبرک کے طور پر. لیکن جب انہیں دنوں جو وہ حملہ ہوا تھا اور فلسطینیوں نے ان پر حملہ کیا، تو جہاں ان کو گھروں سے نکالا، وہاں ساتھ ہی تابوت بھی وہ لے گئے چھین کر. اس کے بعد سے ان کی جو ہے وہ مورال بہت ہی ڈاؤن ہو چکا تھا. وہ حضرت سموئیل نے کہا کہ اب اس شخص کو جو اللہ نے تابوت کو بادشاہ بنایا ہے، تو اس کی نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ تمہیں وہ تابوت تمہارا واپس لوٹا دے گا. اب یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس کے آگے ہونے سے تسلیم کم کر دیا کہ واقعی اگر ایسا ہو جائے تو ہمیں اس کی بادشاہت منظور ہے. فیہ سکینت من ربکم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکینت کا سامان ہے. وہ بقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور بچی کھچی چیزیں ہیں، وہ تبرکات ہیں آل موسیٰ و آل ہارون کے جو انہوں نے چھوڑے، تحملہ الملائکہ، اور اس تابوت کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، وہ لے کر آئیں گے. چنانچہ اس کی جو صورت ہوئی کہ وہ تابوت جب لے کر گئی وہ دشمن قوم، تو جہاں بھی جس شہر میں اس کو رکھتے تھے وہاں وبا پھوٹ پڑتی، تو کافی عرصے تو وہ اس پریشانی میں رہے. بالآخر انہوں نے ایک بیل گاڑی کے اوپر اس تابوت کو رکھ کر ہانک دیا، اس کو اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ نہیں تھا، گندے بال یا کوچ بال جسے بھی آپ کہیے، اور گویا فرشتے ہی اسے ہانک کر پھر وہاں تک تابوت کے گھر تک پہنچا دے. تو یہ ایک نشانی، ان نتیجہ بھی کہا ایسا رکھوں، یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کن تم مومنین، اگر تم سچے ہو، واقعی تم صاحب ایمان ہو، تمہیں اس کو مان لینا چاہیے. فلک صاحب تو میں قوموں کو بے ضرور، تو جب روانہ ہوئے تابوت لشکروں کے ساتھ فوجیں لے کر، اور ان متوحلوں تبھی تم بھی نہ، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا ایک دریا کے ذریعے سے. سمن شری کمی ہوں، تو جو کوئی اس میں سے پی لے گا، پانی پیے گا، راستے میں دریا آئے گا. اور اب تمہارے ڈسپلن کا یہ امتحان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس سے پانی نہ پیے. ظاہر بات ہے کہ فوجی ڈسپلن ٹریننگ ان کی پہلے تھی نہیں، یہ راستے میں ٹریننگ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا اہتمام کیا. سمن شریف امین ہوں پلئی سمین، جس نے اس دریا کے پانی کو پیا وہ اس کا مجھ سے کوئی جاگ ہوں. ومن لم یطعمہ، اور جس نے اس کو نہ چکھا، فإنہ منی، تو وہ میرا ساتھی. اب یہ ایک آزمائش تھی. الا من اطرف رب ختم بھی ابھی، سوائے اس کے کہ جو چلو بھر پانی جو ہے اس میں سے لے لے، ہاتھ کے چلو میں جتنا پانی آتا ہے اتنا پانی اگر کوئی پی لے تو اس کی اجازت ہے، اس سے زائد جو پیے گا وہ پھر میرے ساتھیوں میں سے نہیں. فشری مومن ہوں، اب اس موقع پر پھر سب نے دبا کے پانی پیا، سیدھا خلید امن سوائے ان میں سے تھوڑے سے افراد. اور اسرائیلی روایات میں ہے کہ جو افراد بچے تھے وہ 313 تھے. یعنی غزوہ بدر میں بھی آپ کو معلوم ہے مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں 313 تھی. فلما جاء وضعه هو والذين آمنوا معه, تو جب وہ دریا کے پار ہوئے تالوت بھی اور ان کے ساتھی اہل ایمان, قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده, تو جنہوں نے خوب پانی پیا تھا انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر تو اب سکت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی. جو دشمن فوج تھی اس کا سکھ سالاب جالوت تھا اور اس کی بڑی شہرت تھی, بڑا دبدبہ تھا کہ وہ بہت بڑا پہلوان ہے, بہت بڑا سکھ سالاب ہے اور سب لوگ اس سے ڈرتے تھے, پورے علاقے میں اس کی دھاک. تو ان کا جو ہے وہ پانی پی کر بالکل نرحال ہو گئے, انہوں نے کہا کہ اب ہم میں سکت نہیں رہی کہ ہم جالوت جیسے مرد آہن کا جو ہے مقابلہ کر سکیں, چلاتے وہ تو وہی رہ گئے. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله, کہا ان لوگوں نے جنہیں یقین تھا گمان تھا کہ انہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے, یعنی جو اللہ پر اور آخرت پر پختہ یقین رکھتے تھے, انہوں نے کہا کم من فئت قلیلت, کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت چھوٹا گروہ, غلبت فئت کثیرت, وہ غالب آ گیا فتح مند ہوا ایک بڑی جماعت پر ایک بڑی فوج پر, بإذن اللہ کے حکم سے, اللہ مع الصابرین, اور اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ, یعنی ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا, ان کے اندر جذبہ ایمانی جو ہے وہ مزید بڑھا. ولما برزوا لجالوت وجنوده, اور جب وہ آمنے سامنے ہوئے جالوت کے اور اس کی افواج کے, قالوا ربنا افرغ علينا صبرا, اب یہ جو سچے اہل ایمان تھے صادق القول, انہوں نے دعا کی پروردگار ہم پر صبر اندھیر دے, یعنی ہمیں صبر اور استقامت عطا فرما, وثبت اقدامنا, ہمارے قدموں کو جمائے رکھ, وانصرنا على القوم الكافرين, اور مدد فرما ہماری کافر قوم کے مقابلے میں. یہ دیکھیے یہ دعا جو ہے کہ پہلے سے مسلمانوں کو بھی تلقین کی جا رہی ہے, ایسی صورتحال جب تمہیں بھی پیش آئے گی تو یہ ایک مناسب ترین الفاظ ہیں اس وقت اللہ سے دعا کرنے. تو اسی طرح ہوا, وہ چھوٹا سا لشکر 313 کا جو ہے وہ غالب ہوا, انہوں نے شکست دے دی انہیں اللہ کے حکم سے. وقت اللہ جالوت جالوت, اور قتل کیا جالوت نے جالوت کو, اب یہ کئی نام یہاں پر آ رہے ہیں, تالوت بھی آیا, اور تالوت جو ہے جو بادشاہ مقرر کیے تھے تورات میں ان کا نام ساؤل آیا ہے, ساؤل, لیکن خاص یہ ہے کہ وہ جو کہ لمبے چڑنگے تھے تو تالوت شاید ان کا لقب تھا, یہ تن سے ہے وہ کبھی رکھا مچھر, تو قرآن نے تالوت جو ہے اس کو اختیار کیا ہے. اور جالوت جو ہے وہ دشمن قوم کا جو ہے اس کا کمانڈر تھا, پہلوان تھا, اور تیسری شخصیت یہاں پر ظاہر ہو رہی ہے داؤد کی, حضرت داؤد علیہ السلام, وہ اس وقت نوجوان تھے, چرواہے تھے, اور روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے جو قتل کیا ہے وہ ایسے کہ وہ بھیڑے چلایا کرتے تھے جنگل میں, باقاعدہ اس فوج میں شامل بھی نہیں تھے, ان کے اور 6 بھائی تھے, والد تھے جو شامل تھے, یہ ینگ تھے بالکل, اور ان کے پاس وہ گوپیا ہوتا تھا کہ جس میں غلیل کی طرح کی چیز جس میں پتھر رکھ کر اور گھما کر چھوڑتے ہیں تو وہ بھیڑیوں کے بھی جبڑے توڑ دیتے تھے, ان کو بڑا اعتماد تھا. تو جب جالوت نکلا اور اس نے چیلنج کیا, مبادرت کی ہے کہ نکلے کوئی میرے مقابلے میں, اور جہاں پر جو ہے وہ اہل ایمان کی صفوں میں گھبراہٹ بھی تھی, تو یہ سامنے آئے, انہوں نے کہا کہ میں اس کا جو ہے میں اس کو واسل جہنم کروں گا اس نامختون کو, چنانچہ یہ اس کے مقابلے پر گئے. اب سب لوگ حیرانی سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک نوجوان جو ہے وہ اللہ کا چرواہا وہ سامنے آ گیا, اور مقابلے کے سب سے بڑا پہلوان, اس نے بھی مذاق اڑایا کہ یہ قوم ہے میرے مقابلے پر, لیکن پھر انہوں نے اپنا گوپیے میں پتھر رکھ کر باندھ کر جو گھمایا ہے تو وہ اس کے ناکے کے آکار ہو گیا, پورا وہ غرب کے آہن تھا, اس نے ہلا پہنی ہوئی تھی, صرف اس کی یہ پیشانی جو ہے اور آنکھیں یہ بات صرف ظاہر تھی, کھلی تھی, اور اسی میں وہ پتھر لگا اور وہیں ڈھیر ہو گیا. اور ظاہر بات ہے کہ جب ایسی صورت حال ہوئی تو وہ دشمن کی جو لشکر ہے اس کو تو بدگڑ بچ گئی, ان کا تو مواؤ جو ہے گر گیا, اور مسلمانوں کو قتل, وقتل جالوت جالوت, قتل کر دیا جالوت نے, جالوت نے جالوت کو, وآتاہ اللہ الملک والحکمہ, اللہ تعالیٰ نے پھر جالوت کو حکومت کی عطا فرمائی اور حکمت کی دانائی سے بھی نوازا, انہیں پھر نبوت سے بھی سرفراز کیا گیا, اور تالوت کے بعد پھر وہ بادشاہ بنے ہیں بنی اسرائیل. اور یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کا بہت ہی گولڈن پیریڈ جو ہے ایسے زبردست اس کا آغاز ہوا ہے اس دور سے. تو آج میں ہوں ان بادشاہ اور انہیں سکھایا جو کچھ چاہا. ورنہ جب اللہ بہت اور اگر اللہ تعالیٰ ہی دفاع نہ کرتا رہے بعض کو لوگوں کو بعض کو بعض کے ذریعے سے لکھا سطح تو زمین میں فساد زمین بھر جائے کتنا فساد. یعنی یہ جو تاغوتی قوتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پاش پاش کرتا ہے اہل حق کے ذریعے وقتاً سے وقتاً, اور اگر ایسا نہ ہو تو دنیا کتنا فساد سے بھر جائے. ولیکن اللہ فضل جانے والا زمین لیکن اللہ تعالیٰ نہایت فضل فرمانے والا ہے جہان والوں کا. دل کا آیات اللہ نقبوح علیہ کا حق یہ اللہ کی آیات ہیں کہ جو اے نبی ہم آپ کو سنا رہے ہیں بالکل ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ بالکل بائے نہیں. اسی طرح یہ واقعات پیش آئے ہیں ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور یقیناً آپ بھی اللہ کے رسولوں میں سے. دل کا قصور بننا بابہم علی بعض تیسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے آیات الفاظ سے. دل کا قصور یہ ہے وہ سب رسول سب بننا باغ بہم ادا باغ ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر. مینو منکن نمبا ان میں کوئی وہ بھی ہے جس سے اللہ نے کلام فرمایا. یہ ایک فضیلت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باقاعدہ کلام ہوا. وکل نمبا موسیٰ تکلیما یہ امتیاز ان کو حاصل ہوا. ورفع بعضهم درجات اور بعض کے درجات کو ہم نے بلند کیا. وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بڑے روشن کھلے معجزات عطا کیے. وأیدناہ بروح القدس اور ہم نے اس کی تائید کی اس کو قوت کی روح القدس کے ذریعے یعنی جبرائیل کے ذریعے. اب یہ فضیلت کے مختلف پہلو حصے معجزوں میں حضرت عیسیٰ سب سے آگے نظر آ رہے ہیں. اللہ سے کلام کرنے کے معاملے میں حضرت موسیٰ کا ایک خصوصی مقام ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری نوع انسانی کے لیے رسول بن کر آئے ہیں. یہ ایک منفرد مقام اور یہ ایک فضیلت مصطفیٰ بھی ہے. آپ سے پہلے جو بھی نبی اور رسول آئے اپنی اپنی قوم کے لیے اپنے اپنے علاقے کے لیے. ولو شاء اللہ نقتل الذین من بعدہم اور اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے وہ لوگ کے جو ان پیغمبروں کے بعد ہوئے یعنی ان کی امتوں میں جو دنگا اور فساد بعد میں ہوتا رہا وہ نہ ہوتا. لمباز نہ جات البینات اس کے بعد تو ان کے پاس واضح تعلیمات اللہ کے روشن احکامات پہنچ چکے تھے. ولیکن طلب لیکن انہوں نے باہم اختلاف کیا. فمنهم من آمن ومنهم من کفر تو کوئی ان میں سے وہ بھی ہے جو ایمان لائے اور بہت سے وہ بھی ہے جنہوں نے کفر کیا. ولو شاء اللہ ما اقتتلوا اور اگر اللہ چاہتا تو وہ جنگ نہ کرتے آپس میں نہ لڑتے. ولیکن اللہ یفعل ما یرید لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے. اس کی مشیت ہے اس کی اپنی مصلحت ہے. اس نے لوگوں کو ڈھیل دی ہے اس نے یہاں دنیا بنائی ہی آزمائش کے لیے ہے. وہ چاہے تو سب کے سب جو ہے وہ سچے پکے مومن بن جائے کوئی بھی انکار کی ضرورت نہ کرے لیکن یہ کہ اس کی مشیت کچھ اور ہے. وہ چاہتا ہے بندوں کا امتحان یاد ان کو ڈھیل دیتا ہے. یا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم اے ایمان خرچ کرو اس میں سے جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے جو کچھ بھی تمہیں دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. من قبل ان یاتی یوم اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے. لا بیع فیہ اس میں کوئی خرید و فروخت کوئی بیع نہیں کوئی ڈیل نہیں ہوگی. جیسے آج کل میچ کے ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے اور چھوٹ جاتے ہیں وہاں کوئی ڈیل نہیں چھٹکارا نہیں. ولا صلح اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی جو جہاں پر کام آتی ہے اور خوب کام آتی ہے وہاں نہیں کام آئے گی. ولا شفا اور نہ کوئی سفارش جو ہے وہاں کارگر ہوگی. والکافرون هم الظالمون اور جو کافر ہیں اصل میں وہی ظالم ہیں بے انصاف ہیں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. اس کے بعد ہے وہ مشہور آیت قرآنی آیت الکرسی جسے تمام آیات قرآنی کی سردار کہاں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ توحید کے بیان میں توحید ذات اور خاص طور پر توحید صفات کے بیان میں نہایت جامع آیت ہے. اللہ لا الہ الا هو اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی اختیار والا نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب قوت و مالک، سب قوت کا مالک کوئی اللہ الحی القیوم، وہ خود زندہ ہے اور دوسروں کو تھامے ہوئے ہیں. اب یہ صفات کے اعتبار سے بہت اہم الفاظ ہیں. الحی اللہ کے سوا جو کچھ بھی زندہ ہے، جو کوئی بھی مخلوق ہے، وہ فرشتے ہوں، وہ جن ہوں، وہ انسان ہوں، وہ نبی ہوں، سب اللہ نے زندہ رکھے ہیں تو زندہ ہیں، وہ اپنے بل پر کوئی زندہ نہیں ہے. الحی کوئی ایک ذات اور اب قیوم ہے، باقی سب کو اس نے تھاما ہوا ہے، باقی سب محتاج ہیں اس کے. سورہ فاطر میں الفاظ ہے، یا الناس انتم الفقراء الى الله، تم سب محتاج ہو اللہ کے، واللہ هو الغنی الحمید، وہ ہے کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ الغنی ہے، بے نیاز ہے، الحمید ہے. سورہ صفات لا تاخذه سنۃ ولا نوم، اس پر مسلط نہیں ہو سکتی نہ اونگ اور نہ نیند، یعنی زندگی کا تصور ہے تمہارا ہے، تمہاری بھی زندگی ہے، اس کے ساتھ بہت سی لمیٹیشنز ہیں، تمہیں نیند آتی ہے، اونگ بھی جاتے ہو، تھکاوٹ بھی طاری ہوتی ہے، اس کی حیات ان سب سے مبرا ہے. لا تاخذه سنۃ ولا نوم، اس پر نیند یا اونگ جو ہے وہ طاری نہیں ہوتی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں یعنی کل کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کی ملکیت، جب خالق ہوا ہے تو مالک بھی ہوئی ہے، پوزیشن اسی کا ہے سب پر. منزل نبی یش ان دبو اللہ بھیجنی، کون ہے کہ جو اس کی بارگاہ میں، اس کے دربار میں سفارش کر سکے مگر اس کے اذن، کسی کو کلام کا یارہ نہ ہوگا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. ہمارا تصور تو یہ ہے نا کہ فلاں وجود چھڑا لیں گے، فلاں کا تبو پکڑا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو باتوں میں لگا کر ہمیں وہاں سے گزار دیں گے، سب سارے مراحل سے جو ہے کامیابی سے نکل آئیں گے. اور یہ قرآن کا کہہ رہا ہے، کسی کو وہاں گفتگو کا یارہ نہیں ہوگا، مجال نہیں ہوگی زبان کھولنے کی، اور جو کوئی جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا وہ بھی بات کرے گا بالکل صحیح صحیح درست بات، کوئی غلط بات، کوئی غلط سفارش حمایت کسی کی نہیں ہوگی. یادب ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے بارے میں ہے، وہ سب کو جانتا ہے، جو کچھ سامنے ہے، جو پیچھے ہے، جو حاضر ہے، غائب ہے. اور اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اصل علم کا مالک تو وہ ہے، کوئی دوسرا اللہ کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا، مطلب اتنا ہی جتنا اللہ چاہے. کسی کے پاس اگر علم ہے تو وہ بھی اللہ کا عطا کرتا ہے، جتنا وہ چاہتا ہے اتنا ہی وہ کسی دوسرے کو علم عطا کرتا ہے. وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کا اقتدار آسمانوں اور زمین سب پر حاوی ہے. یہ کرسی کا لفظ ہمارے ہاں بھی اقتدار اور حکومت کے معنی میں آتا ہے، اس کی کرسی چھائی ہوئی ہے آسمانوں اور زمین پر، یعنی اقتدار جو ہے حاوی ہے سب پر، پوری کائنات پر اسی کا سکہ رہا ہے. ولا یعودہ حفظہما، اور وہ تھکتا نہیں ہے، اس پر ذرا بھی گراں نہیں ہے آسمانوں اور زمین کی حفاظت، ہر دم ان کی نگرانی، نگہبانی، ان کا انتظام، ان کا انتظام، اس پر یہ ہرگز گراں نہیں ہے، بھاری نہیں ہے، اسے تھکاوٹ داری نہیں ہے. وہو العلی العظیم، وہ سب سے برتر ہے، انتہائی عظمت والا ہے. لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے. کیا مراد ہے؟ عام طور پر اس سے غلط استعمال کیا جاتا ہے، اس سے مراد صرف یہ ہے کہ ایک شخص اسلام لائے یا نہ لائے یہ اس کا چوائس ہے، کسی کو بھی جبرن مسلمان نہیں کیا جائے گا بزور شمشیر، یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور نہ آج تک اسلامی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا. دونوں بھی مسلمان ہوئے ہیں بعد میں, مسلمانوں نے ملک فتح کیے, انتظام اپنے ہاتھ سے رکھا ہے, اللہ کے دین کو نافذ کیا ہے, اللہ کی شریعت کو نافذ کیا ہے. پھر لوگ اس دین کی برکات کو دیکھ کر, مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر خود مسلمان ہوئے. تو لا اصلاح فی الدین اصول یہاں پر ہے کہ کسی کو جبرن مسلمان نہیں کیا جائے گا, یہ چوائس ہے. اما شاکر و اما کفورا, اللہ نے اختیار کیا اللہ کے شکر گزار بندے بنو یا کفرانی نعمت کرو, اللہ کا انکار کر دو, تمہیں اختیار ہے. لیکن اس میں یہ سمجھ لیجیے کہ جس نے ایک دفعہ آف کر لیا, اسلام لے آیا, اب دین کے حوالے سے جو اس پر پابندیاں ہیں وہ ہیں, اور اس سے اگر وہ کبھی کرتا ہے تو حکومت, اسلامی حکومت جب بھی کر سکتی. تو چوائس ختم ہو جاتا ہے جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہاں اب میں اسلام میں شامل ہوں اور میں اسلام میں داخل ہو رہا ہوں, ایمان لے آیا ہوں. اس کے بعد جو ہے وہ فرائض کی اور جو بھی دین کے واجبات ہیں ان کی پابندی لازم ہے. قد تبین الرشد من الغی, واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی کے مقابلے میں. یعنی قرآن مجید جتنا نازل ہو چکا ہے اب تک, 15 سال گزر چکے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے, حق و باطل میں امتیاز ہو چکا ہے, حقیقت واضح ہو چکی ہے. سمے جب خود تاغوت, تو جو کوئی انکار کرے, کفر کرے تاغوت کا, ویؤمن باللہ اور ایمان لائے اللہ پر, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, اس نے پکڑ لیا ہے ایک مضبوط کنڈے کو, مضبوط خلقے کو. یہاں پر یہ لفظ بہت اہم ہے کہ جو کفر کرے تاغوت کا, اللہ کے سوا جو بھی نظام ہے وہ تاغوتی نظام ہے, اور اللہ کے بتائے ہوئے رستے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سوا جو بھی زندگی گزار رہا ہے وہ تاغوتی زندگی ہے, وہ تاغوت ہے, وہ شیطان کا چیلا ہے. اور اس وقت سمجھ لیجئے کہ سب سے بڑا تاغوتی نظام امریکہ ہے, تاغوت کا سب سے بڑا سمبل. تو ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ من یکفر بالطاغوت, جو انکار کرے تاغوت کا. پہلے انکار ہے, لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں سوائے اللہ. تو جو بھی غیر اللہ ہے پہلے ان کا انکار ضروری ہے, اور پھر ہے وہی مؤمن باللہ, اور پھر ایمان رکھے اللہ پر, یقین رکھے اللہ پر. تو یہ ہے جو طرز عمل مطلوب ہے, مطلوبی سے ہم ہماری ساری اگر امیدیں وابستہ ہیں تو اسی تاغوت سے ساری دوستی ہے اور دلچسپی ہے اور سہارا ہے. جس کو ہم ولی اور کچھ طرح سمجھتے ہیں تو وہ دے دے کہ وہی امریکہ ہے, وہ چاہے ہمیں ٹھوکرے مارے, چاہے بات بات جو ہے وہ ہمارے ساتھ بے وفائی کرے, اور جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ بات ہر ایک کے سامنے ہے, مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. لیکن اسلامی زندگی کیا ہے؟ قرآن کا کہنا ہے پہلے تاغوت کا کفر کرو, پھر ایمان لاؤ, اور پھر جس نے ایسا کیا تو اس نے مضبوط کنڈے پر ہاتھ ڈالا. یہ بہت بڑا مضبوط سہارا ہے اس کا تالا, اس سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں ہو سکتا. لن جتنا منا, یہ وہ تعلق ہے, یہ وہ سہارا ہے جس میں کوئی انتقاء نہیں ہے. اور یہاں کتنے انتقاء ہو رہے ہیں امریکہ کے ساتھ ہمارے, جب وہ کام لیتا ہے ہم سے اور ہم بھی وفادار بن کر اس کی چوکٹ پر ڈال دیتے ہیں, کام نکالنے کے بعد وہ ٹھوکا مار کر ایک طرف رکھا, ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا اور اس کے بعد پھینک دیا. یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس طریقے سے مضبوطی سے تعلق قائم کرے اس میں کوئی انتقاء نہیں ہے, اللہ کی طرف سے اس میں کبھی کوئی رکھنا نہیں آئے گا, وہ ایک مستقل سہارا ہے. اللہ سبھی اور عظیم, اللہ سب کچھ ہونے والا ہے, جاننے والا. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ ولی ہے, ساتھی ہے, کچھ پناہ ہے اہل ایمان کا. اگر واقعی اللہ پر ایمان ہو, کیوں یخرجہم من الظلمات الی النور, وہ نکالتا ہے اپنے بندوں کو, اہل ایمان کو, ظلمتوں سے, کفر اور شرک کی ظلمتوں سے, نور کی طرف, ایمان کی روشنی کی طرف. والذین کفروا اجاؤہم الطاغوت, اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست تو یہ شیاطین ہیں, شیاطین ہیں جن و انس, یہ ان کے دوست بن جاتے ہیں, ان کے مشیر بن جاتے ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات, اگر کسی معاملے میں وہ کچھ راہ راست پر بھی ہیں تو وہاں سے بھی کھینچ کر وہ لے جاتے ہیں انہیں کفر اور شرک کی ظلمتوں میں, روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جانے والے لوگ ہیں. اولئک اصحاب النار, اور یہ لوگ آگ والے ہیں, جہنم والے ہیں, ان کی خالدون رہیں گے اس میں ہمیشہ. فتذکر الذی حاج ابراہیم فی ربہ, ابھی صبح میں تین واقعات آ رہے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کی ساتھ مدد کرتا ہے اور انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے کہ انداز. دو واقعات جو ہیں ان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. پہلا واقعہ عالم پر ابن نبی خاص رہے ابراہیم نبی ربی. کیا تم نے غور کیا, دیکھا اس شخص کو, کیا نہیں دیکھا اس شخص کو کہ جس نے بحث مباحثہ کیا تھا ابراہیم کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں. یہ بحث مباحثہ نمرود کے دربار میں ہوا تھا, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کے ماننے والے تھے, ابھی ینگ تھے, بالکل نوجوان تھے. تو دربار میں پیشی ہوئی, پوچھا گیا کہ کون ہے تمہارا رب جس کی تم دعوت دیتے ہو, وہ ایک رب. تو اب یہاں پر جو بحث مباحثہ ہوا ہے, آپ سوچئے کہ وہ ایک نوجوان اور نمرود اس کے مقابلے پر, وہ شہنشاہ عراق کا. اللہ تعالیٰ الملک, اور وہ نمرود جو ہے مباحثہ کر رہا تھا اس غرور کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہی عطا کی تھی, جس گھمنڈ اور اس کے نشے میں تھا وہ. قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت, جب کہا ابراہیم نے کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. قال انا احیی و امیت, اس نے کہا کہ یہ اختیار مجھے بھی ہے, میں بھی زندہ کرتا ہوں, میں بھی مارتا ہوں. اور اس کے دو قیدی جو ہیں جیل سے نکلوائے, ایک کی بے گناہی ثابت ہو چکی تھی, بے گناہ تھا اس کی گردن اڑوادی کے, دیکھو میں بھی موت دے سکتا ہوں, اور ایک جس پر جرم ثابت ہو چکا تھا اسے چھوڑ دیا, دیکھو میں نے اس کو زندگی دے دی, اس کو پھانسی ہونے والی تھی, میں نے زندگی دے دی. اور ابراہیم کا شم سے مل نشر, حضرت ابراہیم کے بحث میں اگنے کی بجائے ایک اور دلیل پیش کر دی. فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو لے کر آتا ہے مشرق سے, فاتی بھی من المغرب, تم لے آؤ, تم نکالو اسے ذرا مغرب سے, سبو ہی دل تبھی کا فرق, تو مغروب ہو کر رہ گیا وہ کافر, ششتر رہ گیا, کوئی جواب اس سے بن نہیں. اب اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے اپنے وفادار بندے کی, اور وہاں سے کامیابی سے وہ نکلے. اللہ لا يهدي القوم الظالمين, اللہ تعالیٰ ظالموں کو بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اوکل ندی مر رہا تھا قریت, یا مثال اس شخص کی کہ جو گزرا تھا ایک بستی پر سے, وہی اقوام یہ تو آگا اوشیہ, اور وہ بستی جو ہے وہ اوندے بھی پڑی تھی اپنی چھتوں پر, یعنی تباہ و برباد ہو چکی تھی, تہو دالا تھی. قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا, اس اللہ کے بندے نے سوچا, دل میں خیال آیا, اس نے کہا کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس مردہ بستی کو زندہ کر سکتا ہے, یہاں تو کوئی آثار نہیں ہے. تو ایک حسرت بھری ان کی آگ جو ہے نکلی ہے کہ کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد. اب یہ کون شخص تھے اس پر بھی اتفاق نہیں ہے, لیکن ایک رائے یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے, اور یہ تقریباً 450 قبل مسیح کا واقعہ ہے. اس سے پہلے جبکہ نصب نے حملہ کیا تھا بنی اسرائیل پر, اور یروشلم کی اور فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی, خاص طور پر یروشلم اور بیت المقدس کی, اور لاکھوں کو جو ہے وہ قیدی بنا کر لے گیا تھا. تو وہاں سے رہائی پا کر نکلے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام, اور پھر واپس آئے ہیں تو کوئی شہر دیکھا, یا وہ واقعی یروشلم ہی تھا, اللہ اعلم. تو وہاں جا کر انہوں نے اس حسرت سے یہ الفاظ ان کی زبان سے نکلے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس مستی کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. فاما تحمہ میاں کا عامل, اللہ تعالیٰ نے ان پر موت تاری کر دی 100 سال کے لیے, ثم بعثا, پھر اٹھایا کر زندہ کیا. قال کم لبث, پوچھا کہ کتنا عرصہ رہے. قال لبث یوماً او بعض یوم, انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر ٹھہرا ہوں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. نیند تو آئی ہے, بڑی طویل نیند, لیکن اتنی ہی ہوگی. قال ابن نبست میرا عامل, قال ابن نبست میرا عامل, بلکہ فرمایا کہ تم تو رہے ہو 100 برس. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنن, ذرا نظر ڈالو اپنے کھانے اور پینے کی جو اشیاء تمہارے ساتھ تھی ان میں کوئی سڑان پیدا نہیں ہوئی, وہ ابھی بھی ترو تازہ ہیں. وانظر الى حمالك, اور اب ذرا نظر ڈالو اپنے گلے کی طرف جو تمہاری سواری ہے. وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ, اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے بھی ایک نشانی بنا دیں. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ, اور ذرا دیکھو اس کی ہڈیوں کی طرف. اب اندازہ ہوا کہ وہ گدا جو ہے اس کی جگہ کچھ ہڈیاں پڑی ہوں گی، 100 سال میں ان کے ساتھ جو ہونا تھا وہ پورے 100 سال اس پر بیتے، لیکن وہ کھانا محفوظ رہا. اور خود حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے وہ ایسے ہی تھے جیسے چند گھنٹے سو کر اٹھے. منظور اللہ شدالی کا وجہ جانا چاہے منظور غور کئی منشی ہوا، ذرا ہڈیوں کو دیکھو کہ کیسے ہم انہیں ابھارتے ہیں، اس کا ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں. سب محنت سوہا لکھنا، اور پھر کیسے ہم اس پر گوشت چڑھاتے ہیں تمہاری نگاہوں کے ساتھ. فلم نہ سکیا نہ تو جب یہ سب چیزیں ان کے سامنے کھل گئی اور آدم اللہ آگاہ کی شعیع قدیم تو وہ پکار اٹھے کہ میں جان گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہی قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتی، اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا اپنے پروردگار سے کہ اے رب مجھے دکھا کہ تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو. قال اولم تؤمن، اللہ نے پوچھا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں ہے. قال غدا ولا فی الیقین قدی، کہنے لگے کہ یقین تو ہے لیکن مزید اطمینان میں تب مقصود ہے اور گہرا ہو جائے یقین. قال فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا کہ 4 پرندے حاصل کرو، فصرهن الیک، اور انہیں اپنے سے مانوس کرو. اور روایات میں آتا ہے کہ وہ 4 پرندے ایک مور تھا، ایک مور، ایک کوا اور ایک کبوتر، انہیں مانوس کرو اپنے سے. ثم اجعل علی کل جبل منھن جزءا، پھر ان میں سے ہر ایک کا ایک ایک جز جو ہے مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دو. یعنی بین السطور میں ہے کہ ان کے ٹکڑے کرو، ذبح کرو ان کے ٹکڑے کرو، اور اس کو مکس کر کے مختلف پہاڑوں پر رکھے. تم نہ روحن نہ، اور پھر انہیں بلاؤ جیسے کہ تم نے مانوس کیا تھا، آواز دیتے تھے تو تمہاری آواز پر آتے تھے. یا تین ہے کٹکا لیا اور وہ پھر چلے آئیں گے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے، یعنی دوبارہ زندہ ہو کر تمہاری نگاہوں کے سامنے، اور پھر وہ پہنچ جائیں گے تمہارے پاس. وعلم ان اللہ عزیز حکیم، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، ہر شے پر اس کا اقتدار حاوی ہے اور حکیم ہے، کمال حکمت والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات.